السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، پچھلے کچھ جمعوں سے ایک اہم موضوع ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کا عنوان ہم نے قائم کیا تھا: ہمارا گھر اور ہماری ذمہ داری. اس ذیل میں ابھی تک کے جو موضوعات ہم نے کور کیے ہیں اس کو اختصار کے ساتھ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں. ہم نے اس موضوع کی اہمیت کو سب سے پہلے سمجھا، کیونکہ ہمارا فوکس گھر اور اس کے گھر والوں کی جو بھی تربیت ہے اس کے ذیل میں قرآن مجید سے اور سیرت مطہرہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع کی اہمیت ہمارے سامنے آئی. پھر تربیت اہل خانہ سے حاصل ہونے والے جو بینیفٹس ہیں، جو فوائد ہیں، وہ بھی الحمدللہ ہمارے سامنے آئے. پھر اس گھر کے اندر جو مختلف کردار ہیں ان میں پہلا کردار وہ ہمارے مطالعے میں اس وقت ہے، اور بڑا اہم کردار ہے سربراہ خاندان. اس کی ضرورت اور اہمیت کو الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں. پھر سربراہ خاندان جو کہ آخرت میں مسئول ہے، اس سے سوال ہونا ہے اپنے اہل خانہ کی تربیت کے حوالے سے، اس کی جو حساسیت ہے وہ ہمارے سامنے آئی. پھر ہم نے کچھ ذمہ داریوں کا احاطہ کیا ہے اور اس کا آغاز ہم نے کیا ہے سربراہ خاندان کے حوالے سے، کہ وہ کیسے اپنے گھر والوں کی تربیت کرے، کن کن گوشوں میں کرے. اس کے حوالے سے چند بنیادی باتیں بھی ہمارے سامنے آئی تھیں. پھر تربیت کے گوشے میں، اگر آپ کو یاد ہو پچھلی نشستوں میں ہم نے ایک گوشہ شروع کیا، وہ عبادات کا گوشہ تھا. اور پچھلی نشست میں ہم نے عبادات کے گوشے میں سربراہ خاندان کی ایک ذمہ داری یہ سمجھی کہ وہ اپنے گھر میں نمازوں کا جو اہتمام ہے، یہ کیونکہ بنیاد ہے دین کا، ستون نماز کو قرار دیا گیا، تو لہذا سربراہ خاندان اپنے گھر میں یہ فضا وہ برقرار رکھے کہ کوئی نماز چھوٹنے کا کوئی تصور یا چھوڑنے کا کوئی تصور گھر میں موجود نہ ہو، بلکہ دوسروں کی نمازوں کو ضائع ہونے سے بھی جو ہے وہ بچایا جائے. اس پر کچھ کلام ہے جو تفصیل کے ساتھ ہم نے کیا. پھر دوسرا نقطہ یہ سمجھا تھا پچھلی نشست میں کہ اللہ تعالی نے خاص مواقع ہیں کہ جو انسانی زندگی میں نیکیوں میں مسابقت کے لیے رکھے ہیں، جیسے سال میں 12 مہینوں میں ایک رمضان کا مہینہ ہے جو کہ ابھی الحمدللہ آیا بھی چاہتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں کیونکہ خاص طور پر ایک نیکیوں میں مسابقت وہ نظر آتی ہے، ایک ماحول ہے کہ جو کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا وہ بنا ہوتا، تو اس میں اپنے گھر والوں کی تربیت کا اہتمام کرنا، خاص طور پر صدقہ اور خیرات اور مال کا دینا، جہاں ہم خود دے رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کے ذریعے سے دلوا کر اور انہیں وہ آداب بتائے جائیں، تو یہ بھی تربیت کا ایک پہلو تھا کہ جو پچھلی دفعہ تفصیل سے ہم نے سمجھا تھا. اسی موضوع کو اب ہم آگے بڑھا رہے ہیں مزید عبادات کے گوشے میں. اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو استطاعت دی ہے بحیثیت سربراہ خاندان، اگر استطاعت دی ہے مالی اعتبار سے، تو گھر والوں کے اندر اپنے بچوں کے اندر پہلے ذوق پیدا کریں حج اور عمرے کا اگر استطاعت ہے، کیونکہ یہ تو ڈیپینڈنٹ ہے استطاعت پر، اور پھر بعد ازاں سیرو فی الارض کے حکم پر جو بھی ہم ریکریشن کے لیے ونٹر ویکیشنز اور سبر ویکیشن پلان کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ضرور کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہم پاکستان ٹور پر بھی جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے تو وہ ورلڈ ٹور پر بھی نکلتا ہے اپنے فیملی کے ساتھ. لیکن مجھے صرف ایک بات یہاں بتائیے گا، دل پر ہاتھ رکھیے، دل سے بتائیے گا کہ دنیا کی چاہے جتنی بھی کوئی خوبصورت ترین جگہ ہو، بحیثیت مسلمان خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہترین جگہ ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں ہو سکتی. یعنی یہ وہ مبارک جگہیں ہیں کہ جن میں انبیاء علیہ السلام کا نزول ہوا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، خانہ کعبہ کی تعمیر، وہ جگہیں کہ جب اگر یہ پوری تاریخ سیرت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش اور پھر ان کی رسالت کا معاملہ، پھر کس طرح سے پوری سیرت اگر ہمارے ذہنوں میں ہو اور پھر یہ پوری تاریخ رکھ کے انسان وہاں جائے اور سوچے کہ یہ وہ سرزمین ہے خانہ کعبہ کی، مدینہ منورہ کی، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب، ان کے قدم مبارک ہے کہ جو کہ یہاں پڑے ہیں. آپ نے کس کس طرح سے ان جگہوں پر دین اسلام کے لیے سعی کی ہے، جہد کی ہے، کتنی تکلیفیں ہیں کہ جو کہ اٹھائی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو آپ کے برائٹ سٹارز ہیں، روشن ستارے ہیں، انہوں نے آپ کے دست و بازو بن کر کس طرح سے دین کا علم بلند کیا، یہ وہ جگہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی خوبصورت ترین جگہ، وہ خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس مدینہ منورہ سے تو بہترین ہو نہیں سکتی. تو بہرحال یہ ہے کہ اسی اعتبار سے میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، خاص طور پر اگر بچے شعور کی سطح پر ہیں، تو لہٰذا انہیں پھر آپ حج اور عمرے کے لیے لے کے جائیں. انشاءاللہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہاں کی جو خاص برکات ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں، وہ بچوں کی تربیت میں ایک ماحول وہ پرووائڈ کرتی ہے، ایک سازگار ہوتا ہے ماحول، بہت ساری چیزیں وہ اندر انہیں یعنی انفیوز ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ونٹر ویکیشن، سمر ویکیشنز میں ہم مری، کاغان بچوں کو ٹرپ کراتے ہیں، تو اس میں بھی میری گزارش یہ ہے کہ عموماً کیا ہوتا ہے، ان تفریح کی جگہوں پر ہم جاتے تو ہیں لیکن بس ہلا گلا کے سوا کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ اگر بحیثیت مسلمان ہم ایک نگاہ رکھیں ان تفریح گاہوں پر، بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے نا، بری ہے، کاغان ہے اور بہت ساری جگہیں ہیں، یعنی بچوں کو وہاں لے جائیں، ضرور لے جائیں، ریکریشن بھی کریں، تفریح بھی کریں، لیکن کیا ہم کچھ جملے وہاں کھڑے ہو کر ان خوبصورت نظاروں کو دکھاتے ہوئے اپنے بچوں کے اندر ڈال نہیں سکتے کہ بیٹے بیٹا دیکھو یہ کتنی زبردست خلاقی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی. یعنی یہ عنصر ڈیولپ کرنا کہ کریٹر کون ہے، یہ خلاقی کس کی ہے، کون ہے کہ جو نظام میں ہستی چرا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہ اللہ ہے، یہ ساری خلاقی اللہ کی پیدا کرتا ہے، یہ کس کو فائدہ دے رہی، یہ انسان ہی کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی. یہ چند جملے ہیں کہ جو تفریح کے دوران بس یہ بچوں کے اندر وہ فلوٹ کریں، تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اندر دماغ میں یہ جملے ہیں کہ جو کہ فٹ ہوں گے. اور یہ ہے کہ ہر کام کے پیچھے وہ اللہ کی خلاقی، اللہ کا تذکرہ، یہ انشاءاللہ وہ بائی ڈیفالٹ بچوں کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ پیدا ہوتی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ذوق سب سے پہلے حج و عمرے کا، اگر تو اللہ تعالیٰ استطاعت دے، اور بعد ازاں حکم ہے سیرو فی الارض، لیکن وہ بامقصد ہو، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد وہ تازہ کی جائے ان خوبصورت مناظر کو دکھاتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. باقی یہ ہے کہ اگلے نقطے میں سربراہ خاندان اپنے گھر میں خود اہتمام کرے تلاوت قرآن حکیم کا اور فہم قرآن کا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے تلاوت قرآن حکیم. اور یہ تلاوت قرآن حکیم کیوں باقاعدگی کے ساتھ روزانہ کی جائے، اس لیے کہ یہ قرآن کس کی غذا ہے؟ یہ ہماری روحانی غذا ہے، اس خاکی وجود کے اندر جو روح اللہ نے ڈالی، کیونکہ یہ آئی اوپر سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اس کی غذا بھی اوپر سے آئی. دیکھیں یہ خاکی وجود جو ہمارا نا جسم، یہ مٹی سے بنا ہے، تو اس کی غذا بھی مٹی سے اگنے والی چیزوں میں ہے، اور اس کا ٹرینڈ بھی اسی طرف ہے. لیکن اس خاکی وجود کے اندر ایک ہیرا ہے، ایک وہ قیمتی لال وہ پتھر ہے، وہ روح ہے کہ جو اللہ نے ڈالی ہے، اس کی غذا بھی اوپر سے آئی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، سورہ رات میں تذکر آتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں، یعنی دل وہ روح کا مسکن ہے نا، یہ دلوں کو اطمینان کس سے آتا ہے؟ روح تسکین کس سے پاتی ہے؟ جب اسے اس کی غذا ملے گی، وہ قرآن مجید ہے، اللہ کا ذکر ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب بچوں کے اندر تلاوت قرآن حکیم کا ذوق کیسے، تو لہٰذا خود سربراہ خاندان اس کا اہتمام کرے. اور سب سے خوبصورت وقت، بہترین وقت، پرائم وقت تلاوت قرآن حکیم کا وہ صبح کا وقت ہے. اور یہ تو خود قرآن مجید میں گواہی، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، یعنی فجر کا جو بھی قرآن ہے اس پر تو گواہیاں ہیں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوتا، تو یہ تو بڑا قیمتی وقت ہے، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، یہ وہ قیمتی وقت ہے تلاوت قرآن حکیم کا. باقی اس کے علاوہ آپ اپنی سہولت سے کوئی روٹین میں اپنے دن میں مخصوص کر سکتے ہیں وقت تلاوت قرآن حکیم کا. لیکن یہ تلاوت ہمیں روزانہ کرنی، یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے کے بعد خیال آیا تو ایک دفعہ تلاوت کا اہتمام ہو جائے، یا سال پر جو ہے وہ کوئی تلاوت کا اہتمام نہیں. یہ روح کی غذا ہے، جس طرح سے جسمانی غذا ہم روزانہ پرووائڈ کرتے ہیں، اسی طرح روح کی بالیدگی کے لیے بھی، اس کو زندہ رکھنے کے لیے بھی اس کی غذا قرآن مجید ہمیں روزانہ دینی، ڈیلی بنیادوں پر دینی. اور یہ خود سربراہ خاندان ان اوقات میں اپنے گھر میں اہتمام کرے گا، تو انشاءاللہ بچے دیکھا دیکھی پھر اپنے والد کو، اپنے والدین کو، ان کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ جو کہ ڈیولپ ہو جائے گی. یہ ایک تو ہے نا واعظ و نصیحت کرنا، وہ اپنی جگہ چلتی رہے گی، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ جو عمل ہوتا ہے نا، یہ خاموش دائی کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے. انسان کا جو عمل ہے، یہ خاموش دائی کے طور پر کام کرتا ہے. لہذا یہ ہے کہ آپ خود کر کے دکھا دیں انشاءاللہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ بچوں کے اندر یہ چیز ہے کہ جو کہ پیدا ہو جائے گی. اور یہ کتب بینی کا شوق، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بک ریڈنگ کا معاملہ، یہ بچوں کے اندر کیسے آئے گا جب وہ بڑوں کو دیکھیں گے؟ آج تو کتب بینی بالکل ختم ہو گئے، انڈرائڈ جیسی آئے ہیں، یہ گیجٹس جیسے آئے ہیں، تو اب وہ بکس کی جو بھی مطالعے کی کیفیت ہے وہ بالکل ختم ہو گئے. بک شیلفز میں بکس غائب ہیں، ہاں کبرڈ میں کپڑے ہیں کہ جو کہ بے شمار ہیں، ہر تقریب کا الگ جوڑا ہے کہ جو کہ موجود ہوتا ہے، لیکن بک شیلفز میں بکس غائب ہو گئی، کیونکہ وہ کتب بھی نہیں ختم ہو گئی. وہ کتاب دوستی جو ایک زمانے میں، وہ بک وارم ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ نوجوان، اسے تو اس کو تو بک وارم ہے، کتابی کیڑا ہے، وہ اب چیزیں ختم ہو گئیں. الا ماشاءاللہ، ایکسیپشنز اپنی جگہ پر. لیکن یہ ہے کہ یہ بچوں کے اندر کیسے آئے گی، یہ تربیت کیسے کرے گا سربراہ خاندان؟ خود کر کے دکھائے. وہ واقعہ میں شیئر کرتا ہوں، ایک خاتون ہیں کہ جو اپنی سہیلی سے ملنے گئیں اس کے گھر پہ وزٹ کرنے کے لیے، تو جیسے وہ اندر داخل ہوئی تو انہوں نے منظر یہ دیکھا کہ وہ جو ان کی سہیلی ہیں، ان کے برابر میں ان کی چھوٹی سی بچی، وہ کتاب کا مطالعہ کریے کھول کے. تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کی بچی جو ہے وہ کتاب کا مطالعہ اس عمر میں تو آج کل بچوں کے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے، انڈرائڈز ہوتے ہیں، موبائلز ہوتے ہیں، ٹیبز ہوتے ہیں، اس پر وہ کھیل کود پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی بچی کے ہاتھ میں کتاب. تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ بچے ہماری کہاں سنتے ہیں، بچے تو ہمیں دیکھتے ہیں، بچے تو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے بڑے کریں گے ویسے بچوں کے اندر وہ چیزیں وہ آئیں گی، لازمی آئیں گی. تو صبح تلاوت قرآن حکیم کا اہتمام، اس کی روٹین انشاءاللہ ہم سیٹ کریں گے، تو ہمارے بچوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی. اسی طرح فہم قرآن، یہ الگ شے ہے، تلاوت سے الگ شے فہم قرآن ہے. دیکھیں قرآن مجید کا مقصد نزول کیا ہے، پرپز آف ڈیسنٹ کیا ہے، قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ یہ قرآن اس لیے آیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس کی وضاحت ہے، ہدل للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، یہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا کیوں ہوا بھائی؟ یہ ہدل ناس ہے، یہ دی گائیڈنس ہے، یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول کیا ہے. یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو صرف ریسرچ پیپر کے لیے مختص کر دیا جائے، یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس پر ریسرچ کر کے اور کسی رسائل میں اس کو بس چھاپ کے اور بات ختم ہو جائے. نہیں، یہ تو زندہ اور جاوید کتاب ہے، زندوں کے لیے نازل ہوئی. آج بس قسمت یہ ہے کہ ہم نے صرف اس قرآن کو مردوں کے لیے مختص کر دیا، صرف اس اعلی ثواب کے لیے یا حصول ثواب کے لیے. یا تو ثواب حاصل کر لیں گے پڑھ کے تلاوت کر کے، یا ایصال ثواب کر دیں گے. الا ماشاءاللہ، بس یہی کام ہے کہ جو قرآن کے متعلق ہم نے مختص کر دیے. ایک مقدس کتاب، اس میں کیا شک ہے کہ یہ مقدس کتاب ہے؟ اس میں کیا شک ہے کہ یہ ایصال ثواب بھی اس سے ہوتا ہے، حصول ثواب بھی ہوتا ہے؟ ہر حرف پر اللہ کے رسول نے فرمایا 10 نیکیاں ہیں کہ جو کہ ملتی، کیا شک ہے اس میں؟ لیکن اس رب کائنات کی یہ کتاب ہے نا قرآن مجید، تو اسی سے پوچھے نا قرآن میں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں اس کا مقصد ہے نازل کرنے کا. ہدل للناس، یہ رہنمائی ہے انسانیت کے لیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب رہنمائی کیسے ملے گی اس قرآن سے؟ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے، جب تک انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اس قرآن کو کہ بھئی یہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کس گوشے میں کیا تعلیم دے رہا ہے، وہ کیسے ہمیں پتا چلے گا، ڈیمانڈز کیا ہیں، ڈیمانڈز آف قرآن کیا ہے، جب اس کا فہم حاصل ہو. لہٰذا یہ فہم قرآن، قرآن کی تراجم ہے. علماء کرام نے، ہر مسلک کے علماء کرام نے بڑی بڑی تفاسیر لکھ دی، تشریحات لکھ دی، تراجم لکھ دیے، پوری پوری زندگیاں کھپائیں، آسانی کر دی ہمارے لیے. اٹھائیں، پڑھنے کا ذوق پیدا کریں. خود یہ وقت مختص کر کے روزانہ 10 منٹ 15 منٹ آپ یہ محسوس کریں گے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ قرآن مجید کے فہم کے حوالے سے کان کھڑیں، اگر آپ یہ روٹین شروع کریں. اور انشاءاللہ جب سربراہ خاندان اپنی ذات میں یہ شروع کرے گا تو پھر انشاءاللہ بچے بھی ہیں کہ جو کہ ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہوگا، لازمن پیدا ہوگا. آپ کو ایک دو گھنٹے کے واز کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آپ کی دیکھا دیکھی یہ عمل ہیں کہ جو کہ کریں گے. آپ یہ کر کے شروع کر دیں یہ عمل، پھر دیکھیں ایک دو ہفتے کے بعد آپ کے اندر گھر میں کیسی جو ہے وہ برکتیں پیدا ہوتی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اگلی بات یہ ہے سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں میں کہ دین کا ایک محدود تصور ہے جو اکثریت کے اندر اس وقت موجود ہے معاشرے میں مسلمانوں کے. دین کا محدود تصور، لمیٹڈ کانسیپٹ کیا ہے کہ بھئی دین صرف چند مراسم عبودیت کا نام ہے، بس نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہمارا دین ایک مسلمان کا بس یہیں ختم ہو جاتا. الا ماشاءاللہ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اور سیرت مطہرہ سے ہمیں، کیونکہ جو قرآن کے شارح ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پر کس طرح سے عمل کرنا ہے یہ کس نے ہمیں بتایا؟ خود اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا. جبھی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ قرآن تو ہیں، تم قرآن پڑھو اور اس کی عملی تفسیر دیکھو، چلتی پھرتی وہ تفسیر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ قرآن مجید، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اس کا اہتمام ہمیں کرنا ہے. قرآن مجید میں دین کا ایک جامع تصور اور ہم پر کیا کیا فرائض اللہ تعالیٰ نے آئے تھے، اس کا ایک کمپریہنسو کانسیپٹ ہے کہ جو کہ دین اسلام نے ہمیں دیا، قرآن نے ہم نے دیا، کہ یہ تو نماز، روزہ، حج، زکات، تو یہ دینی فرائض کی جو عمارت ہے اس میں یہ صرف پلرز ہیں. یہ بات پہلے بھی آئی کہ کسی بھی عمارت میں پلرز کیا کرتے ہیں؟ کیا اگر کہیں صرف پلرز کھڑے ہوں، کوئی عمارت اس پہ منازل تعمیر نہ ہو، تو کیا ہم اس کو عمارت کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ تو کھنڈرات ہیں، صرف پلرز ہیں کہ جو کہ کھڑے رہ گئے، کوئی تعمیر اس پر نہیں. عمارت کسے کہتے ہیں؟ عمارت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کی پوری پوری ایک بنیاد ہو، پھر وہ پلرز ہوں، اور پلرز وہ سپورٹنگ پلرز ہوتے ہیں، پوری عمارت کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ پھر اس پر وہ منازل ہیں کہ جو کہ پھر اوپر وہ بنتی چلے جاتے. اسی طرح دینی فرائض کی بھی پوری ایک عمارت ہے، اس کی بھی بنیاد ہے، اس کے بھی یہ اراکین ہیں، پلرز آف اسلام ہم کہتے ہیں نا، نماز، روزہ، زکات، اور اس پہ پھر وہ فرائض کی عمارت ہے کہ جو کہ وہ پوری بلند ہوتی ہے. پہلا دینی فریضہ ہمارا یہ ہے کہ خود اللہ کا بندہ بنا جائے، کیونکہ ہمارا جو مقصد تخلیق ہے، پرپز آف کریشن، وہ کیا ہے؟ عبادت. سورہ زاریات کے آیت نمبر 56، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. عبادت کے معنی ہے غلامی، اور غلامی کا تصور کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی غلامی، اللہ کی محبت کے ساتھ اس کے ہر حکم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ عبادت. تو یہ پہلا دینی فریضہ ہے کہ جو کہ جامع ایک تصور میں فرائض کے، وہ ہمارے سامنے قرآن مجید سے آتا ہے، عبادت کرو اس اللہ کی پوری. اور یہ عبادت چند گھنٹوں کی نہیں ہے کہ صرف 5 وقت نماز میں آ کے ہم نے عبادت کر لی اور بس ختم، نہیں. نماز سے فارغ ہو کے ہم اپنی شاپ پر بیٹھیں گے تو وہاں پر بھی عبادت کا تصور کیا ہے؟ کہ کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوگی، کوئی کم تولنا نہیں ہوگا، کھرا کام کریں گے بالکل. بازار میں گزر رہے ہیں تو کوئی نامحرم پر نظر پڑیے تو فوراً نیچے ہوگی، کوئی بے پردگی کے معاملات نہیں، گھر میں کوئی بے پردگی نہیں. تو لہذا یہ پورا کانسیپٹ ہے عبادت کا، کہ زندگی کے ہر ہر گوشے میں اللہ کی غلامی اختیار کرنا. اسی طرح سے پھر عبادت سے اوپر اٹھ کر کہ خود اللہ کا بندہ بنا جائے، یہ پہلا دینی فریضہ. پھر اس سے آگے اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، یہ بھی دینی فرائض کے جامع تصور میں یہ ایک دوسرا دینی فریضہ ہے جو ہمارے اوپر فرض کے درجے پر ہے، کہ جب ہم نے خود اللہ کا بندہ بننا اپنے لیے پسند کیا ہے تو وہ حدیث ذہن میں ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تو اگر میں جہنم کی آگ سے بچنے کی اپنے لیے وہ صحیح کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، تو کیا میں اپنے بھائی کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھنا چاہوں گا؟ کبھی نہیں. میں اپنے لیے بھی جو پسند کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں. تو لہٰذا اسی بندگی کی دعوت اب میں دوسروں کو بھی دوں گا. تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا فریضہ ہے. اس کے لیے اصطلاحات قرآن مجید میں ہم پہلے بھی پڑھے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے، شہادت الناس، یہ اصطلاحات قرآن مجید میں آتی ہیں اس دینی فریضے کی ادائیگی کے لیے. پھر اس سے اگلا فریضہ ایک اور ہے، یہ جامع تصوروں میں دینی فرائض کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ جس کی ہمیں یعنی تربیت کرنی ہے اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر. تیسرا فریضہ کیا ہے؟ اس کے لیے میں دو سوال کرتا ہوں عموماً، اور میں یہ پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ ان دو سوالوں کے جوابات لازماً ہم سب کی طرف سے ایک ہی ہوگا، ہم سب ایک پیج پر ہوں گے انشاءاللہ. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ زمین کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ سب پکار اٹھیں گے اللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اس کا مالک زمین کا اللہ ہے تو پھر اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ تو منطقی بات ہے کہ جو اونر ہے اسی کے احکامات چلنے چاہیے. جو فرم کا اونر ہوتا ہے تو لیبر اس کے احکامات کو، جو وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا چارٹ لگا دے کمپنی میں، وہ فالو کرے گی لیبر. اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر وہ اونر کے نالے کے لائق نہیں. جو اونر ہوگا اس کی اطاعت ہوگی. تو لہذا زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو پھر کہنا کس کا مانا جائے گا؟ کس کے احکامات لاگو ہوں گے، امپلیمنٹ ہوں گے؟ اللہ کے ہوں گے، لاجیکل. تو ان دو سوالات میں ہم ایک پیج پر ہیں، اللہ. تو لہذا یہ ہے کہ اب یہ اصطلاح آتی ہے پھر اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا اللہ کی زمین پر. یہ کس کا فریضہ ہے؟ یہ ہمارے کاندھوں پر فرض کے درجے میں، کوئی نفلی کام نہیں ہے. کریں تو ٹھیک، بہت اجر ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دینی فریضہ ہے جس کے لیے اصطلاحات پھر قرآن مجید میں اقامت دین کی اصطلاح آتی ہے. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورا آیت نمبر 13. دین کو قائم کرو، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہ ہے. اور اظہار دین کی اصطلاح آتی ہے، اللہ کے رسول کا مقصد بعثت یہ ڈکلیئر کیا گیا، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، تاکہ آپ اس نظام حق کو جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے تمام باطل ادیان پر اسے غالب کر دیں، ڈومیننٹ کر دیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دینی فرائض کا جامع تصور، خود بھی اسے سمجھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر انسان جہنم کی آگ کا نوالہ کیوں بنیں گے؟ کیونکہ وہ دین کا ایک محدود تصور فرائض کا وہ لے کے پہنچیں گے اللہ کے حضور. اللہ نے میرے اور آپ پر مثال کے طور پر اگر 10 فرائض عائد کیے ہیں اور ہم وہاں جا کے اللہ سے کہیں بلکہ ہم صرف 3 یا 4 فرائض اپنے ذہن کے مطابق عقل کے مطابق پرفیکٹ کر کے جائیں, لیکن اللہ کہے کہ بھئی یہ جو تم 4 یا 6 کام چھوڑ کر آئے ہو یہ بھی میری طرف سے فریضہ تھا, وہ تمہیں کرنے تھے اور یہ کام تو ان سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے, تو مجھے بتائیے کہ مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ بنا وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا دینی فرائض کا, وہ ایک محدود تصور تھا, لمیٹڈ کانسیپٹ جو کہ لے کے ہم پہنچ گئے وہاں. تو اس لمیٹڈ کانسیپٹ کو یہی کلیئر کر رہے ہیں زندگی میں کہ بھئی فرائض کون سے مجھ پر عائد ہوتے ہیں, کون سا فریضہ کیا اہمیت کا حامل ہے, خود بھی سمجھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ سمجھانا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور باقی یہ ہے کہ اگلی بات گھر والوں کی تربیت میں جو مسنگ اکثر و بیشتر یہ مس ہوتا ہے نقطہ, کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اچھا بھلا ماحول ایک دم سے فساد برپا ہو جاتا ہے, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, نوک جھوک شروع ہو جاتی ہے, بچے آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, بچوں کی وجہ سے بڑے شروع ہو جاتے ہیں, اکثر و بیشتر یہ محسوس کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اور بے برکتی سی ہے کہ جو کہ ایک دم سے محسوس ہو جاتی ہے. اب دیکھیں اس کا جو علاج ہے نا وہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ہے مسنون دعائیں. اچھا اس کی اہمیت کیونکہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے تو پھر وہ مسنگ ہے ہمارے یعنی گھر میں مسنگ ہے گھر کے, یعنی مسنون دعاؤں کا جو اہتمام اللہ کے رسول کی زندگی میں سیرت مطہرہ میں ملتا ہے, کوئی گوشہ مجھے بتائیں کہ جس میں کوئی دعا نہیں ملتی ہو اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. سونے کے لیے جا رہے ہیں دعا ہے, سوتے ہوئے رات میں کوئی آنکھ کھلتی ہے کوئی خواب دیکھنے کی وجہ سے کوئی ہڑبڑا کے آنکھ کھلتی ہے وہاں دعا ہے, پھر سو کے اٹھے ہیں تو دعا ہے, بیت الخلاء جا رہے ہیں واش روم جا رہے ہیں تو دعا ہے, باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے, کپڑے تبدیل کر رہے ہیں نیا کپڑا پہن رہے ہیں تو اس کی الگ دعا ہے, کوئی عام کپڑے پہن رہے ہیں اس کی دعا ہے, آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو دعا ہے, ناشتے کے لیے بیٹھے ہیں کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس سے پہلے دعا ہے, کھانا ختم کر رہے ہیں تو دعا ہے, گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے, گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے. اسی طرح مسجد بازار کوئی گوشہ مجھے بتائیں کوئی لمحہ کہ جو کہ دعاؤں سے خالی ہو. جب ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے حوالے سے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ, یہ عبادت کا مغز ہے, یہ جسٹ ہے, یہ جوہر ہے عبادت کا. ایک روایت میں فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ, یہ دعا کیا ہے, یہی عبادت ہے. یعنی دعا کیا ہے, ایک بندے کا اللہ کے حضور بچھ جانا. جب ایک بندہ اللہ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا اللہ کے حضور دعا کے لیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی محتاجی کا اعلان کر رہا ہے, اور جو اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں انالیس کریں وہ دعاؤں سے خالی ہوتی, اللہ تعالیٰ مانگنے کی بھی صلاحیت جو ہے اسے محروم کر دیتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے دعا کی صورت میں. کبھی بھی اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں, آپ کو مصائب میں پریشانیوں میں نعمتوں کے حصول پر دعائیں ہیں کہ جو کہ آپ کو نظر آتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مسنون دعاؤں کا اہتمام, دیکھیں مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اگر بندہ مومن اللہ کا نام لے, یعنی وہی مسنون دعائیں کہ جو کہ ہمیں ملتی ہیں, لہذا اگر وہ پڑھ کے داخل ہو یا کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے تو پھر شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ نہ اب تم اس گھر میں داخل ہو سکتے ہو اور نہ تمہارے لیے اس گھر میں کوئی کھانے میں کوئی حصہ ہے. شیطان اپنے چیلوں سے یہ اعلان کر دیتا ہے کیونکہ اس گھر میں اب کیا ہو گیا, اللہ کا ذکر ہے داخل ہوتے وقت جو لیا گیا اور کھانا کھانے سے پہلے وہ اللہ کا ذکر لے گیا. تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ نہ تم اب اس گھر میں داخل ہو سکتے ہو نہ تمہارے لیے اس گھر میں کھانے میں کوئی حصہ. تو بات کیا بنی کہ دعاؤں کا اہتمام اگر ہم کر لیں تو پھر یہ ہے کہ وہ جو شیطان اندر داخل ہو کے پھر وہ جو لڑائی جھگڑا اور فساد گھر میں مچاتا ہے اور وہ ایک دم سے جو ہے وہ جہنم کا ایک نقشہ گھر وہ نظر آنے لگتا ہے, تو لہٰذا اس سے ہمیں نجات مل جائے گی انشاءاللہ. تو لہٰذا آج ہی جا کے چھوٹی چھوٹی پاکٹ سائز جو ہے وہ دعاؤں کی کتابیں مل جاتی ہیں. گھر کے اندر اللہ کے رسول کیسے داخل ہوتے تھے, گھر سے باہر کیسے نکلتے تھے, کیا دعا پڑھتے تھے, کون سا قدم ہے کہ جو باہر نکالتے تھے, کون سا قدم اندر آتے وقت رکھتے تھے. یہ ساری سنتیں ہیں کہ جو کہ بڑی قیمتی ہیں, اور اس کا اہتمام آپ کریں, آپ ودن اے ویک دیکھیں گے کہ آپ اپنے گھر میں ایک برکسی محسوس کریں گے, ایک چینج محسوس کریں گے. کر کے دیکھیں, بعض چیزیں وہ کر کے محسوس ہوتی ہیں, اس میں لمبے چوڑے واضح نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کر کے محسوس ہوتی. اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ کچھ عبادات کے گوشہ تھا عبادت کا, کہ جس میں چند وہ بنیادی باتیں, طویل فہرست ہو سکتی ہے, بہت ساری باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں, لیکن کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو چیزیں مسنگ ہیں نا ہمارے ذہنوں سے, ہمارے گھر میں, اسی کی طرف وہ توجہ ہے کہ جو کہ ہو جائے. دوسرا جو گوشہ ہے سربراہ خاندان اپنے گھر والوں کی تربیت کے ذیل میں جس پر فوکس کرنا ہے, وہ معیشت ہے. معیشت کے شعبے میں بہت کانٹے کی بات وہ کیا ہے کہ حلال و حرام کا غم کھانا. میں خاص طور پر یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, حلال و حرام کا غم کھانا. یہ غم کھانا, یہ الفاظ میں نے لیے ہیں ترمذی شریف کی ایک روایت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دو افراد کا کمپیریزن ہے کہ جو اللہ کے رسول نے موازنہ وہ کیا. ایک وہ شخص کہ جو آخرت کو اپنا غم بنا لے, دوسرا وہ شخص کہ جو دنیا کو اپنا غم بنا لے. کیا سمجھے؟ آخرت کو غم بنانے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو آخرت کی کامیابی کے لیے گھل رہا ہے, یعنی وہ سوچ رہا ہے کہ کیا میں کام کروں, کیا چیزیں اپناؤں کہ مجھے آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے, آخرت کا غم ہمیں لگ جائے. اور دوسرا شخص کون سا ہے؟ کہ جو دنیا کو اپنا غم بنا لے, وہ دنیا کی آسائشوں کے لیے کھلتا چلا جا رہا, آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں, وہ شارٹ سائٹڈ ہو گیا, بس تنگ نظر ہو گیا, بس دنیا ہی اسے سب کچھ نظر آ رہی, لہٰذا دنیا کے حصول میں سب کچھ آگے بڑھتا چلا جا رہا. تو لہٰذا اب اللہ کے رسول نے کمپیریزن کیا, جو آخرت کو اپنا غم بنا لے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا, بے نیازی. یہ دنیا کی جو آسائشیں یا چیزیں ہیں یہ اسے غافل نہیں کرتی, اٹریکٹ نہیں کرتی, ان کی جو حیثیت ہے وہ حقیر ہو جاتی ہے اس کی نگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں. کس کے دل میں؟ کہ جو کس کو غم بنا لے؟ آخرت کو اپنا غم بنا لے. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں, وہ کاموں کے پیچھے ہلکان نہیں ہو رہا ہوتا, بھاگ نہیں رہا ہوتا, بلکہ کام آسان ہوتے چلے جاتے, سمٹنا شروع ہو جاتا, اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی. یہ اللہ کے رسول کا فرمان. کس کے لیے؟ جو آخرت کو اپنا غم بنا لے, اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں, اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں, اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی. اور یہ بھی کر کے دیکھنے والی بات ہے, آپ کر کے دیکھیں, یعنی دین کے لیے آپ میکسیمم پر جائیں, میکسیمم پر سیکریفائز کریں, آپ کو نقد ان آنکھوں سے یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ چیزیں کہ جو میں کسی زمانے میں سوچتا ہی رہ گیا اور میرے لیے ناممکن تھی وہ چیز کہ میں اس کو حاصل کر سکوں, وہ خود بخود قدموں میں آ کے گرتی, ذلیل ہو کر. اللہ تعالیٰ دنیا کو ذلیل کر کے قدموں میں ڈالتا. کس کے لیے؟ کہ جو آخرت کو اپنا غم بنا لے, آخرت کی کامیابی کے لیے کھلے. اور اس کے وائس ورسا دیکھیں آپ, وہ شخص اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو اپنا غم بنا لے, صرف دنیا کی کامیابی کے لیے کھل رہے, آخرت کی کوئی فکر نہیں, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیتا ہے, تنگ دستی, فقر. اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے, کام اب سلجھتے نہیں ہیں, سمٹتے نہیں ہیں, بلکہ بکھر جاتے ہیں, ہلکان ہو رہا ہوتا ہے, پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, کہاں کہاں نہیں بھاگتا لیکن کام نہیں سمٹ رہے ہوتے, پورے نہیں ہو رہے ہوتے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے اسے اتنا ہی ملتا ہے کہ جو اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہوتا. اور یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں 4 ماہ کا ہوتا, 4 ماہ کا ہوتا, 120 دن, تو فرشتہ آ کے اللہ کی طرف سے اس کا رزق ہے کہ جو کہ لکھ دیتا ہے کہ جو دنیا میں جا کے اس کو حاصل کرنا. کاش کہ اس حدیث پر ہمارا یقین ہو جائے تو بہرحال یہ ہے کہ دنیا ہی چینج ہو جائے میری اور آپ کی. مجھے دنیا میں ملنا اتنا ہی ہے کہ جتنا تقدیر میں لکھ دیا گیا, محنت مجھے کرنی ہے, لیکن یہ ہے کہ اب وہ امتحان کیا ہے کہ وہ جو شے لکھ دی گئی ہے رزق, اب میں اسے حلال سے حاصل کرتا ہوں یا حرام سے حاصل کرتا ہوں. یہ ہے میرا اختیار 0.0001% جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امتحان کے لیے دیا ہے مجھے. تو لہذا یہ ہے کہ اب میں اس اختیار کو, عارضی اختیار کو استعمال کروں حرام میں منہ مار کے وہ رزق حاصل کروں جو پہلے سے لکھا ہوا ہے یا حلال سے, یہ ہے اب چوائس میری. اور جس کو میں اختیار کر کے اپنے لیے جنت یا دوزخ کا اہتمام کروں گا, اگر حلال رزق پر قناعت کروں گا تو اللہ کی رضا ہے جنت ہے, حرام کو اختیار کروں گا تو جہنم اللہ کے غضب ہے اس کی ناراضگی. تو لہذا حلال و حرام کا غم کھانا یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. ہم واقعتاً اپنے خاندان کی حقیقی عافیت چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد ہمیں رزق حلال پر رکھنی ہوگی. صرف دو حدیثیں سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں, انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے. یہ حلال و حرام کے حوالے سے یہ دو حدیثیں ہی کفایت کرنی چاہیے. ایک روایت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک لباس 10 درہم کا ایک شخص ہے کہ جو کہ پہنا ہوا ہے. کتنے درہم کا؟ 10 درہم کا. اس میں 9 درہم ہے کہ جو کہ حلال کے ہیں اور 1 درہم ہے کہ جو کہ حرام کا ہے. کتنا پرسنٹ ہے حلال؟ 90% حلال, صرف 10% حرام. 1 درہم حرام کا, 9 درہم ہے کہ جو کہ حلال کے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک وہ لباس اس کے جسم سے لگا رہے گا اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا, کوئی دعائیں اس کی قبول نہیں کرے گا. 90% حلال, صرف 1% حرام. اور اس کی جو نحوست ہے, اس کی جو خباست ہے, اللہ کے رسول کے اس فرمان سے ظاہر و باہر بے غبار انداز میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک وہ لباس وہ پہنا رہے گا اس کی کوئی عبادت, اس کی کوئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. دوسری روایت سنی, اللہ کے رسول نے ایک نقشہ کھینچا, ایک شخص ہے کہ جو طویل سفر طے کر کے آیا اور اس کی جو سفر کی طوالت ہے وہ اس کے یعنی جسم سے آیا ہے, دھول مٹی اٹی ہوئی ہے کپڑوں پر بالوں پر, طویل سفر طے کر کے آیا اور آیا بھی بڑی قیمتی جگہ خانہ کعبہ. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے, التجا کر رہا ہے, اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ مجھے بخش دے. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اسے کیسے بخشے کہ جس کا کھایا ہوا حرام کا, جس کا پہنا ہوا حرام کا, جس کا گوشت پوش حرام کمائی سے بناؤ, اللہ اسے کیسے بخش. آپ اندازہ کیجئے جگہ کون سی ہے, بڑی قیمتی جگہ ہے, مبارک جگہ ہے, اور خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر وہ التجائیں کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے جس کا کھایا پیا اور گوشت پوش حرام کمائی سے بناؤ. تو یہ حرام کی جو حساسیت ہے نا, یہ ہمارے اندر سے اٹھتی چلی جا رہی ہے. اللہ ماشاء اللہ, اللہ ماشاء اللہ, اللہ ماشاء اللہ. میں تو پہلے بھی عرض کرتا ہوں اور ابھی بھی یاد دہانی کے طور پر کہ ہم جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھے ہیں, بریانی قورمے اور میٹھے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں, تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہ کون سی کمائی کے ہیں. ہاں اگر کوئی سور کا گوشت لا کے رکھ دے اسی ٹیبل پہ تو مجھے بتائیے کہ ہماری کیا کیفیت ہوگی. بعض کہتے ہیں کہ ہمیں اپکائی آئے گی, ہم غصہ کریں گے. بھائی میں تو کہتا ہوں کہ اس ٹیبل پر بندہ مومن بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا کہ جس پر اگر کوئی میزبان سور کا گوشت لا کے رکھ دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کو پتا ہے سور کا گوشت کیا ہے, حرام ہے نا. اچھا یہ حرام کس نے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لیکن ہم یہ حساسیت نہیں رکھتے کہ وہ جو بریانی اور قورمے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی سودی کمائی کے ہیں یا رشوت کی کمائی کے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ پورا جو بھی کھانا ہے یہ سود کا ہے اور رشوت کا ہے, لیکن مزے سے جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی ماتھے پر بل نہیں ہوتے. اچھا بھائی یہ سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. اور وہ سور کا گوشت کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. تو بڑا دیندار بنتا ہے بھائی کہ وہ سور کا گوشت نہیں کھائے گا ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اس دسترخوان پر بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا. ہاں وہ بریانی قورمے سودی کمائی کے وہ ہڑپ کیے جا رہے ہوتے ہیں, مزے سے کھائے جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سوچیں وہ سور کے گوشت کے لیے قرآن مجید میں کوئی اتنی شناخت نہیں بیان ہوئی کہ اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے سور کا گوشت کھانے والوں کے لیے. کہیں ملتا ہے آپ کو قرآن میں کوئی حدیث میں یہ الفاظ کس کے لیے ملتے ہیں؟ یہ سورہ بقرہ کا آپ مطالعہ کریں, یہ سود خوروں کے لیے ملتے ہیں. اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ, جنگ کا مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تباہی تباہی. اور یہ جنگ بھی جو ہے وہ کسی امریکہ برطانیہ کے ساتھ نہیں ہے, یہ جنگ کس کے ساتھ؟ فازنو بحرب من اللہ ورسولی, اللہ کا اعلان جنگ ہے سود خوروں کے خلاف, اللہ اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تباہی تباہی. اور آج پوری دنیا میں یہ انٹرسٹ بیس اکانومی بیڑا غرق ہے, بینکرپسی کی کیفیت ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی جو خباستیں, مہنگائی اور یہ وہ ساری چیزیں. ایک شخص ہے کہ جو کہ پاکستان میں جو اب پیدا ہو رہا ہے بچہ, وہ کتنے یعنی لاکھوں روپیہ کا مقروض لے کے جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, قرض لے کے پیدا ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ حساسیت نہیں ہے, تو یہ غضب ہے کہ جو کہ بڑھکا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سود کی خباست اور اس کی شناخت کے 70 پارٹس ہیں اور ان میں کم ترین حصہ ایسا ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. شناخت آتی ہے نا ایک دم سے, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, جھلجھری آتی ہے اس حدیث کو سن کے. لیکن اللہ کے رسول یہ خباست بڑے حصے کی بات نہیں کرے, کم ترین حصہ ایسا ہے سود خوری کا, اس کی شناخت اور برائی کا, خباست کا, کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ منہ کالا کرے. الامان الحفیظ, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً اس حرام خوری سے محفوظ فرمائے اور حلال پر قناعت ہمیں نصیب فرمائے. اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جو کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے وہ ڈالنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ جو بھی مباحث ہیں وہ آگے بڑھیں گے اگلی نشستوں میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.